بدھ 21 جنوری کے سربین کے ساتھ جعفر رضوی کا سلام قبول کیجیے. افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے تنبیہ کی ہے کہ پاکستان شدت پسندی کو بطور ہتھیار استعمال نہ کرے. تو کیا پاکستان نے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا؟ امریکی تجزیہ کار.
میں سمجھتا ہوں عربی برادری کے حساب سے پاکستان جو ہے صحیح سبسٹینٹیولی جو ہے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں لیے اس نے.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. احمد رضا سے خبریں سنیے. افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی جانب سے تمام شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کے اعلان کے بارے میں پر امید تو ہیں، لیکن انہیں فی الحال پاکستانی پالیسی میں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی ہے. عہدہ صدارت چھوڑنے کے بعد بی بی سی کے ساتھ اپنے پہلے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جب پاکستان شدت پسندی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا ترک کر دے گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے.
We believe that the launching of operations against people in Waziristan was not launching of operations against terrorists.
ہم سمجھتے ہیں کہ وزیرستان کے لوگوں کے خلاف آپریشن شروع کرنا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کرنا نہیں ہے. ہم عام لوگوں کے بجائے دہشت گردوں اور ان کی پناہ گاہوں کے خلاف آپریشن چاہتے ہیں. یہ وہ بات ہے جو ہم جانتے ہیں، جو ہماری رائے ہے. میران شاہ کے بازار پر بمباری کرنا دہشت گردی کے خلاف لڑائی نہیں ہے.
بمبارڈنگ میران شاہ بازار از ناٹ فائٹنگ ٹیررزم.
پاکستان میں ریاستوں اور سرحدی امور کے وزیر عبدالقادر بلوچ نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان سے بے گھر ہونے والے خاندانوں کی واپسی کا عمل 15 فروری سے شروع ہو جائے گا. اسلام آباد میں اخباری کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ 20 لاکھ بے گھر افراد کی واپسی اور بحالی کا عمل 1 سال میں مکمل ہوگا، جس کے لیے 100 ارب روپے درکار ہوں گے. خیبر پختونخوا کی حکومت کہتی ہے کہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد صوبے کے اساتذہ کو تعلیمی اداروں میں لازمن اسلحہ لانے کا نہیں کہا گیا ہے. پشاور سے رفت اللہ اورکزئی.
خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم عاطف خان نے آج پشاور میں اساتذہ کی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے دور دراز کے علاقوں میں کام کرنے والے اساتذہ کو پیشکش کی تھی کہ اگر وہ عدم تحفظ محسوس کرتے ہیں تو انہیں سکولوں کے اندر لائسنس شدہ اسلحہ لانے کی اجازت ہوگی. اس سے پہلے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے اساتذہ کے رہنماؤں نے بھی سکولوں کے اندر اسلحہ لانے کی مخالفت کی.
ادھر پاکستان کے صوبے پنجاب میں دہشت گردی کی حمایت اور پرچار کو روکنے کی غرض سے صوبے میں نقص امن کا ترمیمی آرڈیننس نافذ کیا گیا ہے. اسلام آباد کے نواحی علاقے سے خبر ہے کہ وہاں حکام کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک مکان پر چھاپہ مارا ہے اور 6 مشتبہ شدت پسندوں کو پکڑا ہے جو ان کے بقول وہاں حملوں کی تیاریاں کر رہے تھے. فرانس کے وزیر اعظم مینیل والس نے 2 ہفتے پہلے شدت پسندوں کے حملوں کے بعد نئے حفاظتی اقدامات کا اعلان کیا ہے. ان حملوں میں 3 حملہ آوروں سمیت 20 افراد مارے گئے تھے. مسٹر والس نے کہا کہ 2500 اضافی سیکیورٹی اہلکار بھرتی کیے جائیں گے اور یہ کہ فرانس 1300 سے زیادہ افراد کی نگرانی کرے گا جن پر جہادیوں سے رابطوں کا شبہ ہے. دوسری طرف حملوں کے سلسلے میں 5 افراد پر دہشت گردی کے جرائم کے الزام میں مقدمہ بھی درج ہوا ہے. ایک نئی رپورٹ کہتی ہے کہ افغانستان کے صحافیوں کی زندگیوں کو لاحق خطرات بڑھ رہے ہیں. ظفر سید.
انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کہتی ہے کہ افغانستان کے صحافیوں کے لیے اگرچہ طالبان بدستور ایک مسئلہ ہے، مگر انہیں زیادہ خطرہ حکومت، منتخب سیاستدانوں اور حکومت کے اتحادی ملیشیا گروپوں سے ہے. رپورٹ کہتی ہے کہ افغان صوبہ میں تشدد کے خطرے کی وجہ سے اکثر صحافی کرپشن اور زمینوں پر قبضے کے بارے میں رپورٹنگ سے ڈرتے ہیں.
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سری لنکا کے نئے صدر نے سابق صدر مہندا راجا پکسے کی جانب سے 2 برس پہلے جیل میں ڈالے گئے سابق آرمی چیف سرت فونسکا کو قطعی معافی دے دی ہے اور ان کے خلاف دائر تمام الزامات سے انہیں بری کر دیا ہے. برما میں حکام نے بدھ مت کے ایک معروف عالم کی حالیہ تقریر کے متعلق تحقیقات شروع کی ہیں، جس میں انہوں نے اقوام متحدہ کی ایک نمائندہ کے لیے مغلظات استعمال کی. ثنا گلزار.
بدھ بھکشو ایشن ویراتھو برما میں مسلمان مخالف تحریک بھی چلاتے ہیں. انہوں نے ایک مظاہرے کے دوران اقوام متحدہ کی نمائندہ یانگ ہی لی کو طوائف سے تعبیر کیا اور برا بھلا بھی کہا. یانگ ہی لی نے پچھلے ہفتے برما کے دورے کے دوران اقلیتی مسلمانوں کے المیے کو اجاگر کیا تھا. برمی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ مذہبی امور کی وزارت ان کی تقریر کا جائزہ لے.
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کانگریس سے اپنے سالانہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں مالی بحران کے خاتمے کا اعلان کیا ہے. وعدہ کیا ہے کہ ان کی معاشی پالیسیوں سے تمام امریکیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ امریکہ اور کیوبا کے سفارتکار آج سے ہوانا میں دو دن کی مذاکرات کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلی کئی دہائیوں میں دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے یہ اب تک کے اعلیٰ ترین سطح کے مذاکرات ہیں۔ بات چیت کا مقصد سفارت خانے دوبارہ کھولنا اور سفری پابندیوں میں نرمی کرنا ہے۔ اور اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ ایک فلسطینی شخص نے تل ابیب میں ایک بس پر سوار کم سے کم 9 افراد کو خنجر سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ پولیس کہتی ہے کہ حملہ آور کو پکڑ لیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
قریہ قریہ، گاؤں گاؤں،
رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ہمارے نامہ نگار، باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
سروینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ یوں تو پوری دنیا کے سیاستداں ہر خاص و عام سے چندہ لے لینے کی شہرت رکھتے ہیں، مگر کیا کسی ملک کے سیاستدان فقیروں اور بھکاریوں سے بھی چندہ لے سکتے ہیں؟ اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک جھوٹی خبروں کی اشاعت کیسے روک سکے گی؟ اگر آپ جاننا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے۔ مگر پہلے رخ کرتے ہیں افغانستان کا، جہاں سابق صدر حامد کرزئی نے کہا ہے کہ پاکستان شدت پسندی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا بند کر دے۔ دارالحکومت کابل میں بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید سے گفتگو کرتے ہوئے سابق افغان صدر حامد کرزئی نے مزید کہا کہ انہیں شدت پسندی کے بارے میں پاکستان کی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی، اور حالات تب ٹھیک ہوں گے جب پاکستان شدت پسندی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا بند کر دے گا۔ حامد کرزئی نے اس گفتگو میں اور کیا کہا، انہیں سے سنتے ہیں۔
I tried very, very hard. No Afghan...
میں نے بہت زیادہ کوشش کی۔ کسی افغان حکومت، کسی افغان رہنما نے پاکستان کے ساتھ دوستانہ، پر اعتماد اور گہرے سیاسی، معاشی اور ثقافتی تعلقات کے لیے اتنی کوشش نہیں کی جتنی کہ میں نے کی۔ اسی لیے میں 20 سے زیادہ بار پاکستان گیا۔ جب سوویت یونین یہاں سے گیا تو امریکہ نے افغانستان کو چھوڑ دیا، خاص طور پر پاکستان کی سازشوں کے لیے اسے چھوڑ دیا، اور پاکستان نے اس وقت ایک پڑوسی کے طور پر مستحکم، دوستانہ اور خود مختار افغانستان کی کوشش نہیں کی۔ پاکستان نے یہی سوچا کہ وہ افغانستان پہ قبضہ کرنے کے لیے تیار ہے۔
Then did not try to have a stable, friendly Afghanistan, a sovereign Afghanistan. Pakistan felt that now it was ready to take over Afghanistan.
آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ پاکستان افغانستان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا؟
Sure, it definitely tried that.
بالکل، یقیناً اس نے یہ کیا۔ اس نے یقیناً افغان لوگوں میں نفاق کا بیج بو کر اور حد درجہ انتہا پسندی اور تشدد کو بروئے کار لا کر اس کی کوشش کی۔
Radicalism and violence.
میری پاکستان میں اعلیٰ اہلکاروں سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو دور اقتدار تھا وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے اعتبار سے سب سے برا وقت تھا۔
They wanted a relationship where Afghanistan would not prosper.
وہ ایسے تعلقات چاہتے تھے جن میں افغانستان خوشحال نہ ہو، جہاں افغانستان اپنی آزادی اور خارجہ پالیسی سے دستبردار ہو جائے، جبکہ پاکستان یا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ افغانستان کو ایک کمزور تر اور تابع ملک کے طور پر دیکھتی، جو ہم نہیں ہونے دے سکتے تھے اور ہم نہیں ہونے دیں گے، کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم دو خود مختار ملکوں کے درمیان تعلقات چاہتے ہیں۔
کرزئی صاحب، آپ نے 2011 میں انڈیا کے ساتھ اسٹریٹیجک معاہدہ کیا، آپ نہیں سمجھتے کہ اس نے آپ کو پاکستان سے کافی دور کر دیا؟
پاکستان کو بھارت کے بارے میں اور افغانستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کوئی بھی خدشے نہیں رکھنے چاہیے تھے۔ انڈیا افغانستان کا روایتی طور پر ایک عظیم دوست ہے۔ انڈیا زبردست طریقے سے تعلیم اور دیہی ترقی میں افغانستان کی مدد کر رہا ہے۔
In education, in rural development.
آپ نے کسی افغانستان کے ہمسایہ ملک کے ساتھ تو یہ اسٹریٹیجک معاہدہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیوں؟
We wanted a strategic part with Pakistan.
ہم پاکستان کے ساتھ اسٹریٹیجک تعلقات چاہتے تھے، اور ہم اب بھی چاہتے ہیں، مگر پاکستان کو پہلے افغانستان کے خلاف شدت پسندی کا استعمال بند کرنا ہوگا، انتہا پسندی کا استعمال بند کرنا ہوگا، پاکستان میں ان کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنانا ہوگا اور افغانستان کے ساتھ مہذبانہ تعلقات شروع کرنا ہوں گے۔
پاکستانی حکام، خاص کر فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے افغانستان کو شمالی وزیرستان میں آپریشن شروع کرنے سے پہلے آگاہ کر دیا تھا، لیکن سرحد کی دوسری طرف مناسب اقدامات نہیں ہوئے جس کی وجہ سے شدت پسند جو ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب رہے۔
یہ سچ نہیں ہے، عسکریت پسندوں کو ہم نے ضرور روکا، عام لوگوں کو، پناہ گزینوں کو ہم نے نہیں روکا۔ تو اس پر ہمارے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وزیرستان کے لوگوں کے خلاف آپریشن شروع کرنا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کرنا نہیں ہے، ہم عام لوگوں کے بجائے دہشت گردوں اور ان کی پناہ گاہوں کے خلاف آپریشن چاہتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو ہم جانتے ہیں، جو ہماری رائے ہے۔ میران شاہ کے بازار پر بمباری کرنا دہشت گردی کے خلاف لڑائی نہیں ہے۔
پاکستان الزام لگا رہا ہے کہ ملا فضل اللہ جو ہیں پاکستانی طالبان کے رہنما، وہ اس وقت افغانستان میں ہیں اور ان کو افغانستان جان بوجھ کر نہیں پکڑ رہا۔
میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ شاید ملا فضل اللہ افغانستان کے اندر ہوں، میں نہیں جانتا، اسی لیے اس کی نفی بھی نہیں کرتا۔ اگر افغانستان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ افغانستان میں چھپے ہوئے پاکستانی جنگجوؤں کو اس کے حوالے کرے تو اس سے افغانستان کو طاقت ملے گی، مگر مجھے معلوم ہے کہ افغانستان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو اگر ملا فضل اللہ یا ان جیسے دوسرے جنگجو افغانستان میں ہیں تو اس کی وجہ جنگ کی دھند ہے اور خطے میں عدم استحکام ہے جو پاکستان نے خود اپنی پالیسیوں کے ذریعے پیدا کیا ہے۔
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پشاور سکول حملے کے بعد پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟
میں اس کی امید کرتا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ تبدیلی کئی برس پہلے جی ایچ کیو پر حملے کے بعد پیدا ہو جائے گی۔ میں یہ بھی سوچتا تھا کہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں ہونے والے حملوں سے یہ تبدیلی آ جائے گی، یا مسجدوں اور عام شہریوں پر ہونے والے بے تحاشا حملوں سے یہ تبدیلی آ جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ اسکول پر ہونے والا حملہ شاید یہ تبدیلی لے آئے جس میں کئی بچے اور بڑے ہلاک ہوئے۔ بنیادی طور پر پاکستان کو شدت پسندی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا بند کرنا ہوگا۔ جب یہ رک جائے گا تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔
Then the rest will fall in place.
آپ کے دور اقتدار کے آخری ایام میں آپ کی امریکہ اور پاکستان دونوں کے ساتھ تلخیاں جو ہیں وہ بڑھتی گئیں، یہی چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ مداخلت کر رہے ہیں، آپ کے اقتدار کے آغاز میں آپ کو دکھائی نہیں دی؟
Initially, I thought they were doing the right thing.
شروع میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ ان کے ارادے ٹھیک ہیں۔ یہ محض 2005 کے بعد ہوا کہ جب ہمارے ملک پر بمباری شروع ہوئی اور شہریوں کی ہلاکتیں ہونا شروع ہوئیں تو میں نے اس پر امریکہ سے رجوع کرنا شروع کیا، اور میں لمبے عرصے تک سرکاری احتجاج کے بغیر خاموشی سے ایسا کرتا رہا۔ میرے سرکاری احتجاج تو 2006 میں شروع ہوئے تھے، اور میرا سیاسی مشاہدہ جس کا میں آج بھی اظہار کرتا ہوں 2007 اور 2008 کے بعد پختہ ہوا۔ دوسرے لفظوں میں میرے جو شبہات ہیں وہ 2007 اور 2008 کے بعد پختہ ہوئے۔
سابق افغان صدر حامد کرزئی کی اس رائے پر پاکستان کا سرکاری موقف جاننے کے لیے ہم نے ذرا دیر قبل پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم سے رابطہ کیا، مگر انہوں نے کہا کہ وہ حامد کرزئی کے موقف پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیں گی۔ اور حامد کرزئی کی جو گفتگو ابھی آپ نے سنی، اس کے بعد اب یہ سوال کہ سابق افغان صدر نے جو کچھ کہا کیا وہ صرف انہی کی رائے ہے یا پھر افغان قیادت یعنی موجودہ صدر اشرف غنی اور عالمی برادری کے دیگر رہنما بھی ایسے ہی سوچتے ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے میں نے افغانستان میں سابق پاکستانی سفیر اور خطے کے امور کے تجزیہ نگار رستم شاہ مومن سے بات کی اور جاننا چاہا کہ حامد کرزئی جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔
دیکھیے، وہ 13 سال سے یہ بات کرتے چلے آئے ہیں جب وہ منصب اقتدارت پہ تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کچھ وقت لگے گا اپنے اس موقف میں کچھ تبدیلی لانے کے لیے، کیونکہ اگر وہ اس وقت یہ کہنا شروع کر دیں کہ پاکستان کوئی مداخلت نہیں کر رہا تو یہ ان کی نفی ہوگی جو 12-13 سال تک جو ایک موقف ان کا رہا ہے اور وہ ساری دنیا میں ان کو پھیلانے کی کوشش بھی انہوں نے کی ہے.
لیکن مومن صاحب بات صرف کارزائی صاحب تک نہیں ہے نا, اشرف غنی صاحب کو اگر ہم دیکھیں ان کی آمد کے بعد نئی شروعات کی بات ہو رہی ہے, دونوں ممالک میں بڑی امید نظر آ رہی ہے, لیکن اشرف غنی بھی دراصل حامد کارزائی کی ہی سوچ کے سیاستدان ہیں, تو کوئی فرق پڑے گا آپ کے خیال میں؟
دیکھیے اشرف غنی کے ساتھ تو بڑے اچھے تعلقات کا آغاز ہوا ہے, میٹنگز ہوئی ہیں, وہ اسلام آباد آئے, پاکستان آئے, پاکستان کی جو لیڈرز ہیں وہ دورے کرتے رہے ہیں, سائیڈ لائن پہ انٹرنیشنل میٹنگز کی وہ ملتے رہے ہیں, اور اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلقات کافی خوشگوار ہیں, دونوں طرف سے امیدیں بھی ہیں. لیکن یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اشرف غنی بھی کرزئی صاحب کی کابینہ کے وزیر تھے, اور جب سے امریکن وہاں آئے 2002 میں, 2001 کے آخر میں, اسی وقت سے اشرف غنی صاحب بھی وہاں پر ہیں, اور وہاں کرزئی صاحب کی حکومت کے ہر کابینہ میں وہ تقریباً وزیر رہے, ڈاکٹر عبداللہ بھی ان کے کابینہ میں وزیر رہے. تو یہ بات کوئی زیادہ حیران کن نہیں ہے کہ بعض اوقات ان کے خیالات میں کوئی یکسانیت پائی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وقت لگے گا, لیکن جو شروعات ہوئی ہیں اشرف غنی کے ساتھ وہ کافی حوصلہ افزا ہیں.
یعنی فرق پڑے گا آپ کے خیال میں اشرف غنی کے ساتھ؟
میرے خیال میں.
لیکن محمد صاحب, کرزائی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ میران شاہ کے بازار پر بمباری کرنا, شدت پسندوں کے خلاف کاروائی کرنا قرار نہیں پا سکتا, یہ دو الگ الگ چیزیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیرستان میں فوج کی لشکر کشی کر دینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پاکستان شدت پسندوں کے خلاف کاروائی کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان کو سنجیدگی سے کچھ اور کرنا پڑے گا. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
دیکھیے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ افغانستان میں پاکستان امن کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے, اور جو افغان طالبان ہیں, ملا عمر کے جو طالبان ہیں, پاکستان ان کو ان پر پریویل کرے کہ وہ حکومت میں شامل ہو جائیں, مین سٹریم ہو جائیں. یہ پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے, وہ دراصل کہنا یہ چاہتے ہیں لیکن وہ اوپنلی وہ کہہ نہیں سکتے. تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ صرف کرزئی صاحب کی سوچ ہے, لیکن آن دا گراؤنڈ جو آبجیکٹو ریئلٹیز ہیں وہ بالکل مختلف ہیں.
مومن صاحب, یہ جو اشرف غنی صاحب کی آمد کے بعد, اقتدار میں آنے کے بعد ایک تاثر ابھرا ہے کہ تینوں ملک, پاکستان, امریکہ اور افغانستان, شدت پسندی کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, تو کیا یہ امکان ہے کہ تینوں مل کر پاکستان یا افغانستان کو مطلوب شدت پسندوں کے خلاف کوئی مشترکہ فوجی کارروائی کر سکیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟
یہ بالکل ایک غلط پرسپشن بنتا جا رہا ہے. دیکھیے افغانستان کی جو طالبان ہیں وہ, ان کا بنیادی مقصد چونکہ ان سے حکومت چھین لی گئی ہے, اس لیے ہمیں جو ریالٹیز ہیں ان کو ہم نے اکنالج کرنا ہے. وہ غیر ملکی فوجوں کے خلاف برسر پیکار ہیں. پاکستان کے جو طالبان ہیں وہ پاکستان کی فوج سے یا پاکستان کی حکومت سے یا پاکستان کے اداروں کے ساتھ وہ جو ہے لگے ہوئے ہیں, تو پاکستان کے طالبان کا ہدف کچھ اور ہے, افغانستان کے طالبان کا ہدف کچھ اور ہے, ان کی لیڈرشپ مختلف ہے, ان کی اسٹریٹجی مختلف ہے, لہذا ہمیں اس میں وہ فرق کرنا ہوگا. جو افغانستان کے جو طالبان تھے انہوں نے وفد بھیجے کہ آپ حکیم اللہ مسعود کو, کہ آپ کرن امام کو چھوڑ دیں, اور ان کی جان بخشی کرنے انہوں نے ان کو قتل کر دیا. تو اسی طرح اور معاملوں پہ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ان سے علیحدہ کر دیا کہ آپ ہماری بات تسلیم نہیں کرتے, اس لیے آپ ہمارے اور آپ کے فاصلے جو رستے ہیں وہ علیحدہ ہو چکے ہیں. تو یہ دونوں الگ اینٹیٹیز ہیں. افغانستان کو اپنی جنگ لڑنی ہے, پاکستان کو اپنی جنگ لڑنی ہے. افغانستان کی جنگ جب تک کہ آپ ریزسٹنس کو مین سٹریم نہیں کریں گے, میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی دیر پا اور ڈیوریبل ریکنسیلیشن اور کانفلکٹ کا جو ہے وہ ممکن ہو سکے. آپ کو ضرور ان کو کسی نہ کسی شرائط پہ مین سٹریم کرنا ہوگا, اور ان میں ایک شرط یہ ہوگی کہ غیر ملکی فوجیں افغانستان سے بالکل کلیتاً نکل جائیں. پاکستان کی بات اس سے بالکل مختلف ہے.
افغانستان میں سابق پاکستانی سفیر رستم شاہ محمد. پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد پاکستان کی منتخب حکومت اور عسکری قیادت مسلسل اصرار کرتے رہے ہیں کہ شدت پسندی کے خلاف اب نئی حکمت عملی میں اچھے یا برے طالبان اور شدت پسندوں کی کوئی تفریق نہیں. مگر اس کے باوجود عالمی برادری کو یہ خدشات کیوں ہیں کہ پاکستان شدت پسندی کے بارے میں سنجیدہ نہیں؟ میں نے اس معاملے پر گفتگو کی دعوت دی امریکی محکمہ دفاع کے لیے نجی طور پر مشاورت کرنے والے ڈاکٹر احسان احراری کو, اور ان سے پوچھا کہ حامد کرزئی کی رائے پر آپ کیا کہیں گے؟
میں سمجھتا ہوں حامد کرزئی صاحب بالکل بہت ہی آن ٹارگیٹ بات کہی ہے انہوں نے.
اس لیے کہ پاکستان گڑبڑ تو بہت کر رہا ہے کہ ہم ہمارے پاس گڈ طالبان بیڈ طالبان کی پالیسی ابینڈن کر دیا ہم نے اور یہ سب, مگر سبسٹینٹیولی جو ہے پاکستان نے کچھ نہیں کیا. یہ جو ہے جنرل راحیل شریف بھی نے بھی کچھ بیانات دیے جب امریکہ آئے تھے, مگر ہم لوگ سبسٹینٹیولی جو دیکھ رہے ہیں اس میں کیا. اب دیکھیے وہ ملا عمر بیٹھے ہیں پاکستان میں, لشکر طیبہ بھی گڑبڑ کر رہی ہے پاکستان میں, اور جو ہے ان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے تعلق سے جو حمید کرزائی نے کہا بالکل صحیح کہا, وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے پاکستان ابینڈن نہیں کر سکتا, اس کو ابینڈن کرنے کے لیے بہت بہت مشکل ہوگی اس میں. اور فی الحال جو ثبوت دیکھنا چاہ رہے ہیں حمید کرزائی, وہ دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ناردرن وزیرستان کی سرحد بند ہو جائے, اور یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں جو دہشت پسند جن کو پھانسی کی سزا ملی ہے ان کو سسٹمیٹیکلی پھانسی دی جائے گی نہیں دی جائے گی, یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سبسٹینٹیو چینجز جو دیکھنا چاہ رہے ہیں امیت کرزائی, وہ پاکستان نے صحیح طور سے نہیں اڈاپٹ کیے ہیں ابھی.
احسان ارادی صاحب, امریکہ میں اب پاکستان کے بارے میں کیا رائے ہے؟
میں سمجھتا ہوں امریکہ حمید کرزائی سے اختلاف زیادہ نہیں کرے گا, مگر امریکہ پبلکلی یہ بھی نہیں بولے گا کہ وہ پاکستان نے پالیسی نہیں بدلی ہے. امریکہ اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ سبسٹینٹیو چینجز آئے پاکستان کی پالیسیز میں, مگر وہ چینجز ابھی نہیں آئے ہیں.
تو کیا کرے احسان اراری صاحب, پاکستان ایسا کیا کرے کہ امریکی توقعات پر پورا اتر سکے؟ افغانستان سے انخلا کے بعد امریکی جو توقعات رکھتے ہیں وہ پوری ہو سکیں, پاکستان ایسا کیا قدم اٹھائے؟
جیسے سبسڈیو, جیسے اب جیسے دیکھیے ملا برادر کو جو ہے انہوں نے چھوڑنے سے انکار کر دیا, جو ڈائلاگ جو ہونے والے ہیں طالبان سے اور امریکہ سے اور افغانستان سے, اس میں پاکستان مدد کر سکتا ہے. جنرل راحیل شریف چاہتے ہیں کچھ تبدیلی لائے, مگر ان سے انڈیا سے تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں, تو اس تعلق سے بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں حمید کرزائی, اور امریکہ بھی دیکھنا چاہ رہا ہے کچھ انڈیا پاکستان کے تعلقات میں کچھ تبدیلی آئے گی, اس لیے کہ امریکہ چاہتا ہے اور حمید کرزائی بھی چاہتے ہیں کہ انڈیا کچھ رول پلے کرے افغانستان میں, اور یہ امریکہ پاکستان بالکل نہیں چاہتا کہ انڈیا کا کوئی رول ہو افغانستان میں. دیکھیے حمید کرزائی چونکہ اقتدار میں نہیں ہے, وہ بہت 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 صاف بات کہہ رہے ہیں, اور اگر اشرف غنی کے ساتھ جو ہے پاکستان تعاون نہیں کرے گا تو یہ بہت اچھا جو ہے پاکستان کے پاس اپرچونٹی ہے, وہ پاکستان میں سمجھتا ہوں میرے حساب سے پاکستان کو اس کو فلی یوٹیلائز نہیں کر رہا ہے.
تعاون تو پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود, بظاہر اس تعاون کے باوجود کچھ خدشات عالمی برادری کے جو سامنے آتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً, کے درون خانہ پس پردہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ابھی تک باقی ہے, کیا ایسا ہے؟
بالکل ٹرسٹ ڈیفیسٹ بالکل صحیح فرمایا آپ نے, یہ بھی ہے. اور دیکھیے لشکر طیبہ بین نہیں ہوا, یہ آپ کی یہ جو لشکر طیبہ ایک بڑی بہت ہی خطرناک جو ہے ٹیررسٹ جماعت ہے, جو اگر پاکستان اس کو ان کے صدر کو اریسٹ کرے گا, ان کو بین کرے گا, ان کی ایکٹیویٹیز کو بین کرے گا, تو پاکستان اس کو فی الحال اسی طرح سے استعمال کر رہا ہے. تو جو حمید کرزائی دیکھتے ہیں یہ ہے کہ یہ بیرونی طور پہ تو یہ بیانات دیے جا رہے ہیں, مگر اندرونی طور پہ کچھ سبسٹینٹیو جو ہے پروگرس نہیں ہو رہی ہے, تو اس تعلق سے بالکل صحیح کر رہے ہیں میرے حساب سے.
تو احسان اراری صاحب, کیا پشاور کے اسکول پر حملے کے بعد پاکستان ایسا کچھ نہیں کر سکا کہ عالمی برادری مطمئن ہو سکے کہ پاکستان جو کچھ کر رہا ہے وہ کافی ہے؟
میں سمجھتا ہوں عالمی برادری کے حساب سے پاکستان جو ہے صحیح سبسٹینٹیولی جو ہے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں لیے اس نے. میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اندرونی طور پہ کمزور ہے, پاکستان میں جو ہے سویلین پالیٹیشن چاہتے ہیں, نواز شریف چاہتے ہیں کوئی اور اس سالوں سے ٹھوس اقدامات لیے جائیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو جب تک جو تعاون فوج میں اور پاکستان کی سویلین اتھارٹی میں نہیں ہوگا, اس سالوں سے پاکستان کی پالیسیز میں صحیح معنوں میں سبسٹینٹیو چینج آنے کے امکانات فی الحال نظر نہیں آ رہے.
احسان اراری صاحب, اس وقت جب امریکہ اس خطے سے نکلنے کی بات کر رہا ہے تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو خلیش اور یہ جو کشیدگی اور یہ جو تلخی ہے, یہ کیا رنگ دکھا سکتی ہے پھر؟
بالکل دکھا سکتی ہے جناب, بالکل دکھا سکتی ہے. دیکھیے امریکہ اس سلسلے سے نکل نہیں رہا ہے, ساؤتھ ایشیا سے اس میں امریکہ نے اپنی ویزیبلٹی کم کر دیا, اپنا پروفائل بہت لوور کر دیا ہے, مگر میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے پاکستان کی سیویلین لیڈرشپ اتنی ویک ہے، اتنی کمزور ہے کہ جو ہے اس کے امکانات فی الحال نظر نہیں آتے. اس کے تعلق سے بہت ہی پروگرس ہونے میں تقریباً 6-8 مہینے کم از کم لگیں گے. اب دیکھیے پریزیڈنٹ اوباما جا رہے ہیں انڈیا. میں تو یہ امید کر رہا تھا کہ وہ کوئی سیکرٹلی کوئی وزٹ دے دیں، دھڑاک سے اچانک سے چلے جائیں پاکستان میں اور کچھ وہاں پہ پاکستان سے فردر جو ہے ان کو انکریج کریں کہ جی اپنی پالیسی میں تبدیل لائیے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس کے امکانات زیادہ ہیں فی الحال.
امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن کے لیے نجی طور پر مشاورت کرنے والے امریکہ میں مقیم تجزیہ نگار ڈاکٹر احسان احراری کی رائے آپ نے سنی. سابق افغان صدر حامد کارزائی کا نیا موقف سامنے آیا ہے کہ پاکستان شدت پسندی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے. سروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
کھیل کی خبریں سنتے ہیں عبدالرشید شکور سے.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی سے محمد حفیظ کے بالنگ ایکشن کے بائیو میکینک تجزیے کے لیے باضابطہ درخواست کر دی ہے. محمد حفیظ کا بالنگ ایکشن پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ابوظہبی میں کھیلے گئے ٹیسٹ میچ میں رپورٹ ہوا تھا، جس کے بعد انگلینڈ کی لیبارٹری میں کیے گئے بائیو میکینک تجزیے میں ان کا بالنگ ایکشن مشکوک قرار پایا تھا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے محمد حفیظ کو غیر سرکاری بائیو میکینک تجزیے کے لیے چنئی بھی بھیجا تھا. اس تجزیے میں بھی ان کی کوہنی کا خم 15 ڈگری سے زیادہ پایا گیا. ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل آج ایسٹ لنڈن میں کھیلا جا رہا ہے. جنوبی افریقہ کو 5 میچوں میں 2-0 کی برتری حاصل ہے. اس نے ڈربن میں پہلا ون ڈے 61 رن سے اور جوہانسبرگ میں دوسرا میچ 148 رن سے جیتا تھا. آسٹریلین اوپن میں عالمی نمبر 3 رافیل نڈال نے کوالیفائر امریکہ کے ٹیم سمائشک کے خلاف دوسرے راؤنڈ کا میچ سخت مقابلے کے بعد 5 سیٹس میں جیتا. ماریا شراپووا 2 میچ پوائنٹس بچاتے ہوئے عالمی رینکنگ میں 150ویں نمبر کی کھلاڑی الیگزینڈرا پینووا کو 6-1 4-6 اور 7-5 سے شکست دینے میں کامیاب ہو گئی. راجر فیڈرر نے بھی سخت مقابلے کے بعد 4 سیٹس میں سیمون بولیلی کو شکست دی. اینڈی مرے نے بھی تیسرے راؤنڈ تک رسائی حاصل کی. انہوں نے میرنکو میٹوسیوک کو 6-1 6-3 اور 6-2 سے ہرا دیا. آئی سی سی نے ورلڈ کپ میں کھلاڑیوں کے درمیان بد کلامی کے واقعات کو سختی کے ساتھ نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے. آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو ڈیو رچرڈسن نے تسلیم کیا ہے کہ فیلڈ میں کھلاڑیوں کے درمیان تلخ کلامی کے واقعات میں پچھلے 6 ماہ کے دوران اضافہ ہوا ہے، لیکن انگلینڈ کے فاسٹ بالر اینڈرسن کے نزدیک جیسے یہ کوئی بڑی بات نہیں. اینڈرسن کا کہنا ہے کہ سلیجنگ اب اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا جتنا ماضی میں ہوا کرتا تھا. اینڈرسن کہتے ہیں کہ سلیجنگ کو کھیل سے ختم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسے ایک حد تک ہونا چاہیے. نیوزی لینڈ کے سابق کرکٹر مارٹن کرو کا کہنا ہے کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کرکٹ میں بھی فٹ بال کی طرح ریڈ اور یلو کارڈز کا طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے.
کھیل کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. تیل کی گرتی ہوئی عالمی قیمتوں کے باوجود امریکی صدر براک اوباما کو یہ امید کیوں ہے کہ معاشی سست روی کے باوجود اور تیل کی قیمتوں کے باوجود امریکیوں کے لیے اقتصادی مشکلات کم ہونے والی ہیں؟ اس کا جائزہ لیں گے خبروں کے خلاصے کے بعد. پہلے خبروں کا خلاصہ احمد رضا سے.
افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی جانب سے تمام شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کے اعلان کے بارے میں پر امید تو ہیں، لیکن انہیں فی الحال پاکستانی پالیسی میں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی ہے. حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان سے بے گھر ہونے والے خاندانوں کی واپسی کا عمل 15 فروری سے شروع ہوگا. خیبر پختونخوا کی حکومت کہتی ہے کہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد صوبے کے اساتذہ کو تعلیمی اداروں میں لازمن اسلحہ لے جانے کا نہیں کہا. پاکستان کے صوبے پنجاب میں دہشت گردی کی حمایت اور پرچار کو روکنے کی غرض سے صوبے میں نقص امن کا ترمیمی آرڈیننس نافذ کیا گیا ہے. فرانس کے وزیر اعظم نے 2 ہفتے پہلے شدت پسندوں کے حملوں کے بعد نئے حفاظتی اقدامات کا اعلان کیا ہے. اور امریکہ اور کیوبا کے سفارتکار آج سے ہوانا میں 2 روزہ مذاکرات کا آغاز کر رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ پیش کیا احمد رضا نے. سیربین بی بی سی اردو سروس سے جاری ہے. آئیے آپ کو امریکہ لے چلیں، جہاں امریکی صدر باراک اوباما نے اپنی قوم کو پیغام دیا ہے کہ اقتصادی مسائل کے دور کا سایہ اب ان کے سر سے گزر چکا ہے. امریکی کانگریس کے سالانہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں امریکی صدر باراک اوباما نے متوسط طبقے کے امریکیوں کے لیے اقتصادی اصلاحات لانے کا اعلان بھی کیا. صدر اوباما نے اور بھی کئی موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، مگر ایسے وقت میں جب عالمی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف نے دنیا میں شرح نمو کو کم قرار دیا ہے اور محنت کشوں کے عالمی ادارے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے آئندہ کئی برسوں کے لیے بے روزگاری میں اضافے کا انتباہ کیا ہے، صدر اوباما کا یہ خطاب اور ان کی اقتصادی اصلاحات کیا معنی رکھتی ہیں؟ میں نے یہی جاننے کے لیے سنگاپور میں مقیم عالمی اقتصادی اور مالیاتی امور پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ نگار یوسف نظر سے بات کی.
دیکھیے، ان کی جو ملک کی ترقی کے بارے میں جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں، اور ویسے بھی جو اس وقت امریکہ کی جو معاشی کارکردگی ہے وہ دنیا سے کافی بہتر ہے اگر آپ یورپ سے مقابلہ کریں یا اور بہت سارے ملکوں سے. لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اس پہ دنیا پہ یا ریسٹ آف دا ورلڈ پہ کتنا اثر پڑے گا، اس کے بارے میں کچھ زیادہ پر امید نہیں ہوں. اس لیے کہ جو پچھلی دہائی میں جو دنیا کی جو ترقی ہے، معاشی ترقی، اس میں جو سب سے زیادہ حصہ رہا ہے، کنٹریبیوٹ جو کیا ہے، وہ چائنا نے کیا ہے. اگرچہ کہ امریکہ سب سے بڑی ابھی معیشت ہے دنیا کی ابھی بھی، لیکن جو کنٹریبیوشن ٹو گروتھ ہے دنیا میں وہ چائنا کا اس میں زیادہ حصہ رہا ہے. تو اس لحاظ سے یہ توقع کرنا کہ جو امریکہ میں ڈومیسٹک جو طریقے سے جو گروتھ ہو رہی ہے وہ اس پہ دنیا پہ کوئی زیادہ سگنیفیکنٹ جو ہے کوئی اثر پڑے گا، یہ کہنا میرے خیال سے صحیح نہیں ہوگا.
یوسف نظر صاحب، ابھی حال ہی میں گزشتہ روز عالمی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف نے عالمی شرح نمو کو 4% سے 3.3 کر دیا ہے. ادھر چین کی حکومت نے بھی اپنی شرح نمو کم بتائی ہے. تو ایسے میں دنیا کس قسم کے اقتصادی بحران کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟
دیکھیے، اس وقت جو یورپ ہے جو دنیا کی معیشت کا تقریباً 13% حصہ ہے یا 17 میرے خیال سے، وہ بھی اس وقت بہت اقتصادی بحران کا شکار ہے اور وہاں شرح نمو جو ہے وہ 1% کے نزدیک ہے. اور اسی طرح جو دوسری بڑی ممالک ہیں جیسے برازیل لے لیں یا رشیا ہے، وہ بھی اس وقت جو ہیں اقتصادی بحران کا شکار ہیں. اب اس تیل کی قیمت گرنے سے جو شرح نمو تھی مڈل ایسٹ میں، جیسے دوسرے ممالک ہیں جیسے سعودی عربیہ لے لیں، وہ بھی جو ہے کافی حد تک متاثر ہوگی. تو یقیناً اس سے ساری دنیا پہ جو گروتھ ہے اس پہ تو منفی اثرات اس وقت نظر آ رہے ہیں. اور اگرچہ کہ چائنا کی جو ترقی ہے، جو شرح نمو ہے، وہ پھر بھی اپنے شرح کے لحاظ سے تو بہت آگے ہے، لیکن بہرحال جو پچھلے 24 سال سے جو ان کا پیٹرن رہا ہے اس کے مقابلے میں وہاں کافی جو ہے میں شرح نمو میں اب اس میں کمی آ رہی ہے.
یوسف صاحب، تیل کی قیمت کی بات کی آپ نے، تو تیل کی قیمت تو 2014 میں نصف سے بھی کم رہ گئی ہے. ہم نے دیکھا کہ آدھی سے بھی کم ہو گئی ہے تیل کی قیمت. تو اقتصادی ترقی کی شرح نمو پر بہتر اثر کیوں نہیں پڑ رہا، اس کا کیوں نہیں پڑتا نظر آ رہا؟
اس لیے کہ اس کے صرف تیل کی قیمت ہی ایک فیکٹر نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں مثال کے طور پہ یورپ کو، وہاں کی جو اقتصادی پالیسیز ہیں جو کافی عرصے سے، خاص طور پہ 2008 کے اقتصادی بحران کے بعد جو اڈاپٹ کی گئی ہیں وہ اتنی کارآمد جو ہیں ثابت نہیں ہوئی ہیں. تو اسی طرح آپ اگر دوسرے ممالک کو دیکھ لیجئے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی معیشت کا تیل پہ کتنا انحصار ہے اور دوسرے ذرائع کیسے ہیں. مثال کے طور پہ انڈیا میں دیکھ لیجئے آپ, انڈیا میں شرح نمو بڑھ رہی ہے اور وہ اس لیے کہ وہاں جو ان کی اندرونی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت اچھی ہے, لیکن یورپ میں ایسا نہیں ہے. یورپ میں کافی جگہوں پہ بہت زیادہ بےروزگاری ہے اور جو آپ اسے کہتے ہیں اسپینڈنگ پاور جسے کہتے ہیں وہ لوگوں کی بڑی نہیں ہے. تو باوجود اس کے کہ تیل کی قیمت کم ہوگی, یقیناً چند جگہوں پہ اس کا اثر مثبت ہوگا جیسا کہ امریکہ میں, لیکن اس کی یہ ایک واحد جو ہے فیکٹر نہیں ہے. پاکستان میں آپ مثال کے طور پہ دیکھ لیجئے تیل کی قیمت کم ہوئی ہے, لیکن ہمارے یہاں اور بہت سارے سیاسی اور اقتصادی مسائل ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کا پورا فائدہ اٹھانے میں ناکام رہے ہیں.
تو یوسف صاحب, کیا پاکستان یہ صلاحیت رکھتا بھی ہے کہ جو منفی رجحانات اور جو منفی تاثرات عالمی اقتصادی افق پر نظر آ رہے ہیں ان سے خود کو محفوظ رکھ سکے, بچ سکتا ہے پاکستان؟
دیکھیے, ہماری ایک بہت بڑی آبادی ہے, ہمارا بڑا ملک ہے, لیکن جو ہمارے سیاسی مسائل ہیں اور جو ہمارا مس مینجمنٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم فائدہ اٹھانے بھی چاہیں تو ہماری جو سیاست ہے وہ اس کی راہ میں آڑے آ جاتی ہے. جہاں تک تعلق ہے گروتھ کا تو دیکھیے گروتھ جو ہے وہ ایکسپورٹ سے بھی آتی ہے, لیکن اگر جو بڑے آبادی کے ممالک ہیں جیسے کہ ہندوستان, اگر آپ اس وقت ہمارا کنٹراسٹ کی جو ہندوستان سے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہندوستان کی جو شرح نمو ہے وہ 2015 میں اور 2016 میں بڑھے گی, اس لیے کہ وہاں اندر جو ہے انویسٹمنٹ کی توقع ہے کہ اور جو ان کی اصلاحات ہیں اس کے بارے میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس ترقی کو مدد دیں گی. اس کے برخلاف پاکستان کے متعلق جو ہے رائے اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری جو معیشت ہے اور جس طریقے سے اس کو مینیج کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی زیادہ توقعات نہیں رکھی جا رہی.
سنگاپور میں مقیم تجزیہ نگار یوسف نظر. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح شورش کے ابتدائی دور میں عوامی اجتماعات پر بھارتی فورسز کی فائرنگ میں سینکڑوں افراد مارے گئے. ایسے ہی ایک واقعے کی سالگرہ کے موقع پر آج سری نگر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں ہڑتال کی گئی اور لوگوں نے بھارت مخالف مظاہرے کیے. اسی دوران بھارت نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ پاکستان نے جموں میں اس کے سرحدی علاقوں میں فائرنگ کی ہے. کشمیر میں حالیہ عالمی انتخابات عالمی توجہ کا مرکز بنے لیکن ایک ماہ گزرنے کے باوجود بھی خطے میں حکومت نہیں بن سکی اور کشمیر فی الوقت دلی کے براہ راست انتظام میں ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
25 سال قبل آج ہی کے دن جب کشمیر کے تجارتی مرکز لال چوک کے ایک علاقے گاؤں کدل کے باشندوں نے فورسز کی زیادتیوں کے خلاف مظاہرے کیے تو نیم فوجی سی آر پی ایف کے اہلکاروں نے ان پر فائرنگ کی. پولیس ریکارڈ کے مطابق اس واقعے میں خواتین اور بچوں سمیت 50 باشندے ہلاک ہو گئے. اس واقعے کی سالگرہ کے موقع پر آج لال چوک اور گردنوا کے علاقوں میں ہڑتال کی گئی اور جگہ جگہ لوگوں نے مظاہرے کیے. علیحدگی پسند رہنماؤں سعید علی گیلانی, میرویز عمر فاروق, شبیر احمد شاہ اور محمد یاسین ملک نے آج ہڑتال کی کال دی تھی اور الگ الگ بیانات میں کہا تھا کہ حکومت ہند کشمیریوں پر ڈھائے گئے مظالم کی آج تک عدالتی سماعت نہیں کرا سکی ہے. سعید علی گیلانی نے گاؤں قتل قتل عام میں ملوث نیم فوجی اہلکاروں کے خلاف فی الفور مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اس دوران جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما محمد یاسین ملک نے سری نگر میں ایک احتجاجی مظاہرے کی قیادت کی. انہوں نے کہا کہ 25 سال سے ظلم کے کسی بھی واقعے میں لوگوں کو انصاف نہیں ملا ہے.
کشمیر کا وہ کوئی ٹاؤن ہیڈ کوارٹر نہیں ہے جہاں پر اس قسم کے قتل عام نہیں دہرائے گئے. ہندوستان کی تواریخ میں پوری فریڈم سٹرگل میں ایک ہی قتل عام ہوا ہے جنیاوالا باغ کا, لیکن یہاں پر ہر ڈسٹرکٹ کوارٹر ہیڈ کوارٹر اور تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ ایک قسم کے جنیاوالا باغ کے قتل عام دہرائے گئے.
لال چوک میں ہی کئی مقامات پر لوگوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا جس کے جواب میں پولیس اہلکاروں نے ان کا لاٹھی چارج کیا اور ان پر اشک آور گیس کے گولے پھینکے. انسانی حقوق کے مختلف گروپوں کے اتحاد کوالیشن آف سول سوسائٹیز کے ترجمان خرم پرویز نے ایک بیان میں کہا کہ 25 سال کے دوران گاؤں قتل میں ہوئے قتل عام جیسی ایک درجن سے زیادہ وارداتیں ہو چکی ہیں جن میں سینکڑوں افراد مارے گئے. اعداد و شمار پر مبنی اس بیان کے مطابق گزشتہ 25 سال کے دوران کشمیر میں 70,000 لوگ مارے گئے, 8,000 کو جبری طور لاپتہ کر دیا گیا, 7,000 لوگ گمنام نام قبروں میں دفن ہیں اور جنسی زیادتیوں کے 7000 واقعات درج کیے گئے ہیں۔ بیان کے مطابق 2,00,000 لوگوں کو قید کے دوران جسمانی اذیتیں دی گئیں اور اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے 1,500 لوگ بھی مارے گئے، جن میں 209 کشمیری پنڈت بھی شامل ہیں۔ اس دوران کشمیر میں ایک ماہ سے سیاسی عدم استحکام بنا ہوا ہے اور فی الوقت مقامی انتظامیہ کی زمام براہ راست نئی دلی کے ہاتھ میں ہے۔ ریاست کے گورنر تمام انتظامی اور قانونی فیصلے کرتے ہیں۔ انہوں نے آج حکومت ہند کو لکھا ہے کہ جموں کشمیر کو سخت ترین مالی بحران کا سامنا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ 27 رکنی اسمبلی میں بے ترتیب 28 اور 25 سیٹیں جیتنے والی پی ڈی پی اور بی جے پی جماعتوں کے درمیان تعطل پیدا ہو گیا ہے اور چند ماہ کے اندر نئے سرے سے انتخابات کا اعلان بھی ہو سکتا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
بھارتی دارالحکومت دلی میں اسمبلی کے انتخابات کے لیے نامزدگی کے آخری دن عام آدمی پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعلی اروند کیجریوال سمیت وزارت اعلی کے تینوں امیدواروں نے نامزدگی کے کاغذات جمع کروائے۔ نامزدگیوں کے ساتھ ہی دلی کی انتخابی مہم میں زبردست شدت آ گئی اور عام آدمی پارٹی نے باقی دو جماعتوں کے امیدواروں کو دلی کے مسائل اور ان کے حل پر بحث کی دعوت دی، لیکن بی جے پی کی امیدوار کرن بیدی نے کہا کہ اب وہ کوئی بحث ایوان ہی میں کریں گی۔ دلی سے شکیل اختر۔
عام آدمی پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعلی اروند کیجریوال اپنے حامیوں کے ایک بڑے ہجوم کے سبب کل پرچہ نامزدگی داخل نہیں کر سکے تھے، اس لیے کاغذات انہوں نے آج داخل کیا۔ کیجریوال نے امید ظاہر کی ہے کہ دلی کے عوام ان کی جماعت کو اس بار واضح اکثریت سے کامیاب کریں گے۔
میں اس بار بھی اپیل کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ اسی طرح سے لوگ دوبارہ سپورٹ کریں گے، اور لوگ من بنا چکے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کو ایک بار 5 سال کے لیے پورا موقع عام آدمی پارٹی کو دینا ہے۔
ادھر کیجریوال کا مقابلہ کرنے کے لیے بی جے پی کو سابقہ پولیس افسر اور انا ہزارے کی تحریک سے وابستہ ایک کارکن کرن بیدی کو انتخاب میں لانا پڑا ہے۔ اطلاعات کے مطابق انہیں وزارت اعلیٰ کا امیدوار بنائے جانے پر بی جے پی کے اندر ناراضگی ہے۔ بعض رہنماؤں کے حامیوں نے بی جے پی کے دفتر پر مظاہرے بھی کیے ہیں۔
دلی سے شکیل اختر۔ پاکستان چلتے ہیں جہاں صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اساتذہ کرام کو تعلیمی اداروں کے اندر لازماً اسلحہ لانے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ پیشکش کی گئی ہے کہ اگر وہ ضرورت محسوس کریں تو مسلح ہو کر اسکول جا سکتے ہیں۔ پشاور سے رفعت اللہ اورگزائی۔
یہ وضاحت خیبر پختونخوا کی وزیر تعلیم عاطف خان نے آج پشاور میں آل پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن کی طرف سے منعقدہ اساتذہ کی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کی۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی کابینہ نے ایسے کوئی تحریری فیصلہ نہیں کیا ہے کہ تعلیمی اداروں کی حفاظت کے پیش نظر اساتذہ کو اسلحہ لانے کی اجازت ہوگی۔
بالکل، ہم نے یہ نہ کبھی ریٹن انسٹرکشنز دی تھی، اور ٹیچرز کا کام پڑھانا ہے، بیسیکلی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے۔ ہم ان کو چوکیداروں کو ان کو اسلحہ چاہیے ہوگا اسلحہ دیں گے، ہم ٹیچرز کو بالکل اس چیز پہ مجبور نہیں کرتے کہ وہ اسلحہ لے کے آئیں۔ ٹیچر
کا فیصلہ تھا
کابینہ کا فیصلہ یہ تھا کہ کچھ ٹیچرز، ہمارے کچھ ممبران نے یہ کہا کہ ٹیچرز نے کہا ہے کہ چونکہ سیکیورٹی کے حالات ایسے ہیں تو اگر ہم خود لانا چاہیں تو وہ لا سکتے ہیں، تو کابینہ نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے لانا چاہے تو اور بات ہے، لیکن ہم نے کسی کو کوئی انسٹرکشن ایشو نہیں کی ٹیچر کو کہ آپ اسکول میں اسلحہ لے کے آئے۔
صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ آرمی پبلک اسکول پشاور پر ہونے والے حملے کے بعد سے صوبہ بھر میں تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے مسلسل کام جاری ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تعلیمی اداروں کی چوکیدار اور نائب قاصدوں کو بھی اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ بوقت ضرورت ان کو کام میں لایا جا سکے۔ اس سے پہلے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے سرکاری اسکولوں کے اساتذہ نے تعلیمی اداروں میں اسلحہ لانے کی سخت الفاظ میں مخالفت کی۔ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ اساتذہ کا کام بچوں کو پڑھانا ہے، اسلحہ اٹھانا نہیں۔ اساتذہ کے مطابق وہ کسی بھی صورت میں اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اساتذہ کو تعلیمی اداروں میں اسلحہ لانے کی اجازت دی جائے یا اسکولوں کی سیکیورٹی کا کام ان کے ذمہ لگایا جائے۔ کنونشن سے آل پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن کی صوبائی صدر ملک خالد اور سابق صوبائی وزراء سردار حسین بابک اور سلیم خان نے بھی خطاب کیا۔ خیال رہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان اور صوبائی وزیر مشتاق غنی نے چند دن پہلے صوبائی کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ حکومت نے اساتذہ کو اسکولوں کے اندر لائسنس شدہ اسلحہ لانے کی اجازت دے دی ہے، تاہم اس فیصلے کو اساتذہ سمیت صوبے کے تمام سیاسی جماعتوں نے یکسر طور پر مسترد کر دیا تھا اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا۔
رفعت اللہ اور اقزائی کی رپورٹ آپ نے سنی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے دہشت گردی کو بڑھاوا دینے، تشدد کا پرچار کرنے اور دہشت گردی کے خلاف جاری کاروائیوں سے متعلق متعصبانہ تقاریر رویے اور سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے پنجاب مینٹیننس آف پبلک آرڈر تمیمی آرڈیننس 2015 نافذ کر دیا ہے۔ اس آرڈیننس کے تحت دہشت گردی یا دہشت گردوں کی کاروائیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے، کسی دہشت گرد یا کالعدم تنظیم کے بارے میں ہمدردی ابھارنے اور ان تنظیموں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاروائیوں کو چیلنج کرنے اور نقصان پہنچانے کو ناقابل ضمانت اور قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دیا گیا ہے۔ تفصیل سنیے شمائلہ جعفری سے۔
آرڈیننس کے تحت جو شخص بھی اپنی تحریروں، تقریروں یا ویڈیو کے ذریعے دہشت گرد اور کالعدم تنظیموں کی سرگرمیوں کی حمایت کرے گا، اسے 3 سال تک قید اور 50,000 سے 2 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔ پنجاب کے محکمہ قانون کے ڈائریکٹر لیجسلیشن محسن عباس سید کہتے ہیں کہ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کا سمری ٹرائل ہوگا جس میں فوری سزا ہو سکے گی۔
جو ایگزسٹنگ پہلے لاز موجود ہیں، اینٹی ٹیررزم ایکٹ اور باقی لاز جو ہیں، ان میں ہیٹ سپیچز، ہیٹ مٹیریل، ہیٹ رائٹنگ جو ہے اس کے بارے میں لاز موجود ہیں۔ ہم نے جو ایم پی او میں امینڈمنٹ کی ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر میں، اس میں یہ پہلا یہ اوفینس کریٹ کیا ہے کہ اگر اف سم ون سپورٹس ٹیررزم اور اینی ٹیررسٹ اور ٹرائیز ٹو کریٹ سمپتھی فار دیم اور ٹرائیز ٹو جسٹیفائی اینی سچ ایکٹ، تو دیٹ ہیز بین میڈ این اوفینس۔
ترمیمی آرڈیننس کے مطابق ہر علاقے میں تھانے کا انچارج افسر کسی بھی عوامی اجتماع کے منتظم کو اجتماع میں کی جانے والی تقریروں کی ریکارڈنگ کرنے اور 24 گھنٹے کے اندر انہیں متعلقہ اہلکاروں کو جمع کروانے کا حکم دے سکتا ہے۔ ریکارڈنگ نہ کرنا بھی جرم ہوگا جس پر 6 ماہ تک سزا اور 20,000 روپے تک جرمانہ ہو سکے گا۔ اس سوال پر کہ کیا ریڈیو، ٹی وی کی نشریات اور اخبارات کی تحریریں اس زمرے میں شامل ہوگی، محسن عباس سید کا کہنا تھا۔
جی وہ اس میں کہیں پر ایکسیپشن میں نہیں ہے، بلکہ اس میں تو پرائمری ایویڈنس ہوگی۔ ایک بندہ اگر ٹی وی پہ، ریڈیو پہ یا کسی ایسے میڈیا پہ آ کے کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کی فوٹیج جو ہے دیٹ از اے پرائمری ایویڈنس، اور دیٹ ٹو می آلموسٹ سفیشینٹ ایویڈنس فار کنوکشن انڈر دس لا اگر وہ اس اوفینس کے اندر فال کرتی ہے۔
معتبر صحافی اور آزادی اظہار کے کارکن امتیاز عالم کہتے ہیں کہ یہ قانون غیر واضح ہے اور اس میں بہتری کی بہت گنجائش موجود ہے۔
یہ قابل دست اندازی پولیس بنا دیا ہے اسے، اور ایک فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے سنے گا اور اس کا فوراً اسے ناقابل ضمانت بھی بنا دیا ہے۔ جو پولیس کسی بھی جا کے اینکر کو پکڑ سکتی ہے، جا کے کسی ایڈیٹر کو پکڑ سکتی ہے، رپورٹر کو پکڑ سکتی ہے، کسی اخبار کے یا ٹیلی ویژن ریڈیو کے مالک کو پکڑ سکتی ہے کہ یہ آپ کے فلاں پروگرام میں اس طرح کی بات اس کے خیال میں ہوئی ہے۔ بعد میں کیس چلتا رہے گا اور ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی قانون کوئی واضح طور پر بنایا گیا ہے۔
تجزیہ کار حسن عسکری رضوی کے مطابق چونکہ حکومت نے پالیسی بدلی ہے، وہ قوانین بھی بدل رہی ہے جس کا مقصد ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔
اس میں جو تحریریں براہ راست ہوں گی وہ تو میرا خیال ہے اس کے تحت آ سکتی ہیں، اور اس لا کا مس یوز بھی ہونے کے امکانات کو آپ رد نہیں کر سکتے، لیکن بنیادی طور پر اگر آپ پبلکلی اوپنلی سپورٹ کرتے ہیں تب شاید کاروائی ہو، لیکن ایک اگر تجزیہ دیتے ہیں جس میں ایک توازن قائم رکھتے ہیں اس میں ایسی کاروائی نہیں ہو سکے۔
ایم پی او ترمیمی آرڈیننس کے مطابق کسی بھی فرد یا کمپنی کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یونیفارم رکھنے، پہننے، بنانے اور بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ ان کے پاس اس کام کا باقاعدہ لائسنس موجود نہ ہو۔ پہلی بار ان تمام جرائم کے سرزد ہونے کی صورت میں راضی نامے کی گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن راضی نامے کے لیے بھی جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اس آرڈیننس کی مدت 90 دن ہے، لیکن توقع ہے کہ یہ مدت پوری ہونے سے پہلے ہی اسے اسمبلی سے منظور کروا کے باقاعدہ قانون کی شکل دے دی جائے گی۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، لاہور۔
پاکستان کے صوبہ سندھ چلتے ہیں، جہاں صوبائی اسمبلی کے سپیکر آغا سراج درانی نے تحریک انصاف کے 4 اراکین کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ تحریک انصاف نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف 4 ماہ قبل قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے استعفے دے دیے تھے۔ یاد رہے کہ سینٹ میں انتخابات کے اعلان کے فوری بعد اسپیکر سندھ اسمبلی کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
سندھ اسمبلی کے اجلاس کے آغاز سے قبل اسپیکر آغا سراج درانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ انہوں نے تحریک انصاف کے اراکین سمر علی خان، خرم شیر زمان، سید حفیظ الدین اور ڈاکٹر سیما کی نشستوں پر انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو لیٹر تحریک کر دیا ہے۔
کافی ٹائم ہوا، دراصل ستمبر میں انہوں نے ریزائن کیا تھا اور میں نے ان کو کافی ٹائم دیا کہ اگر وہ واپس آئیں گے یا کیا ڈیسیشن ہے، لیکن انہوں نے کمیونیکیٹ نہیں کیا، تو آئی کانٹ ویٹ تو آج میں نے ان کی ریزگنیشن ایکسپٹ کر لی.
واضح ہے کہ گزشتہ انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں کے خلاف تحریک انصاف کے اسلام آباد میں دھرنوں کے دوسرے مرحلے میں قومی اسمبلی، سندھ اور پنجاب کی صوبائی اسمبلیوں سے اراکین مستعفی ہو گئے تھے. تحریک انصاف کے سندھ اسمبلی میں پارلیمانی رہنما حفیظ الدین ایڈوکیٹ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر کی جانب سے انہیں کوئی نوٹس نہیں ملا تھا.
دیکھیں یہ ہم نے استعفے دیے تھے کہ یہ جو ایکسپٹ ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم کوئی ہماری طرف سے اس کے اندر ہم کوئی ان پٹ دے نہیں سکتے. ہماری پارٹی کا یہ ڈیسیشن تھا, ہم نے اس پہ عمل کیا اور اس دفعہ اگر اسپیکر اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو یہ ان کے پاس مینڈیٹ تھا. یہ دھاندلی زدہ الیکشنز تھے جس کے ذریعے سے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا اور یہ ہمارا اس کے خلاف احتجاج تھا کہ جس پہ ہم نے استعفے دیے, اور ہمیں ایز سچ اسمبلیوں میں بیٹھنے سے لوگوں کو ہم سرو نہیں کر سک رہے تھے.
یاد رہے کہ سینٹ میں سندھ کی 11 نشستوں پر 3 مارچ کو انتخابات ہوں گے. ان نشستوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے 8 سینیٹر ریٹائرڈ ہوں گے, جن میں سابق وفاقی وزراء رحمان ملک, فاروق نائک, مولا بخش چانڈیو, گل محمد لاڈ, سلیم مانڈی والا, اسلام الدین شیخ, عبد القیوم سومرو اور الماس پروین شامل ہیں, جبکہ متحدہ کمیونٹ کے 3 سینیٹر بابر گوری, عبد الحسیب اور شیرالہ ملک ریٹائر ہوں گی. تحریک انصاف کے رہنما حفیظ الدین کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ کراچی کے عوام انہیں دوبارہ منتخب کریں گے.
سینٹ کے الیکشن میں یہ ایک اس پہ کیا کمنٹ کی جا سکتی ہے, جو حکمران اس ملک کے ہیں ان کو یہ وہ زیادہ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں بہتر طور. یہ انہوں نے اپنی ٹائمنگ سن کے اپنی مرضی کہیں گے.
یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر بھی ہیں, انہوں نے ایک روز قبل ہی سینٹ کے انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں سے درخواستیں طلب کی تھیں. دوسرے دن ہی تحریک انصاف کے استعفے منظور کر لیے گئے. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 2013 کے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پر دھاندلی کا الزام لگایا. احتجاجی دھرنوں کے ساتھ ساتھ جماعت کے ارکان نے خیبر پختونخوا کے علاوہ صوبائی اور قومی اسمبلی سے استعفے دیے. 4 ماہ بعد بھی پنجاب اسمبلی اور پارلیمنٹ میں ان پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, لیکن سندھ اسمبلی میں یہ استعفے منظور کر لیے گئے. جب آئین اور قانون ملک بھر کے لیے ایک ہی ہے تو تحریک انصاف کے استعفوں پر حکمت عملی مختلف کیوں ہے؟ جائزہ لیا ہے صبا اعتزاز نے.
جہاں سندھ اسمبلی نے پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی اسمبلی میں اراکین کے استعفے منظور کر لیے, وہاں پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی کی راہداریوں میں اب تک خاموشی. گزشتہ مہینوں میں اس حوالے سے پنجاب اسمبلی میں بظاہر ڈیڈ لاک نظر آیا, جب اسمبلی کے اسپیکر رانا محمد اقبال نے کہا کہ آئین کے تحت وہ استعفوں کی انفرادی تصدیق کے بغیر اجتماعی طور پر قبول نہیں کر سکتے, لیکن 4 ماہ بعد بھی ایسا نہیں ہو سکا. سیاسی امور کے ماہر صحافی رضوان آصف کا کہنا ہے کہ کھیل نمبرز کا ہے. جہاں سندھ اسمبلی میں تحریک انصاف کی 4 سیٹیں ہیں, وہاں پنجاب میں 30 سیٹوں کے ساتھ جماعت ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پر سامنے آئی ہے, اور لگ رہا ہے کہ پارٹی کے اہم کھلاڑی پنجاب میں اس پوزیشن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. رضوان آصف کا کہنا تھا
کہ تمام فوکس جو ہے اس وقت پنجاب پر ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں پنجاب میں اپنی گرپ کو مضبوط کریں. آئینی ترامیم کے بعد نگران حکومت کے لیے لازم ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ کیئر ٹیکر سی ایم کے ساتھ مشاورت کر کے سارا کچھ کرے گا. اس وقت میاں محمود رشید صاحب جو ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں, اگر پنجاب اسمبلی سے پی ٹی آئی ریزائن کر جاتی ہے تو پھر لازمی طور پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا اپوزیشن لیڈر پٹ کرے گی, اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے پیپلز پارٹی اور نو لیگ کی مشاورت ہوگی, جس کے ذریعے پی ٹی آئی بالکل آؤٹ ہو جائے گی.
سیاسی ماہرین کے خیال میں بات قانون کی نہیں بلکہ سیاسی مفادات کی ہے. مسائل میں گھری حکمران جماعت سیاسی زمین کو غیر یقینی نہیں بنانا چاہتی, اور پاکستان تحریک انصاف آنے والے اہم دنوں میں سیاسی اہمیت کھونا نہیں چاہتی, جبکہ مارچ میں سینٹ الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں. سینئر تجزیہ کار عارف نظامی کا اس حوالے سے کہنا ہے,
حکومت کے لیے ہوگا کہ تھوڑا سا ایک الیکشن تو نہیں لیکن ایک منی الیکشن ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے, جو وہ نہیں کرنا چاہتی. جو پی ٹی آئی کا اپنا مسئلہ ہے, اب پی ٹی آئی کو خود یہ پتا ہے کہ ان کے بعض ممبر جو ہیں وہ ہیزیٹنٹ ہیں ریزائن کرنے کے لیے, خاص طور پہ نیشنل اسمبلی میں, اور وہ معاملہ اور بھی زیادہ خراب ہو گیا اس لیے کہ نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلیز یا سیٹ سے ریزائن کرنا اس وقت کسی پولیٹیکل سینس بنتی ہے اس سے, جب پوری کی پوری اسمبلیاں جا رہی ہوں ایسی سڑکوں پہ تحریک ہو, جیسے کہ اگست کے اندر تھی جب انہوں نے ریزائن کیا. اب صورت حال ہے اگر اسمبلیاں 2 سال تک رہتی ہیں اور پی ٹی آئی کے ممبر جو ہیں باہر ہو جاتے ہیں تو پھر ایک عجیب صورتحال بن جائے گی, وہ نہیں چاہتے کہ وہ ریزائن کریں.
مبصرین کہتے ہیں کہ استعفوں کے اعلان سے پاکستان تحریک انصاف میں اتفاق رائے ابتدا سے ہی نہیں تھا، جس کی عکاسی جماعت کے چند پارلیمانی ممبران کی پریس کانفرنسز میں ہوا، جہاں انہوں نے استعفے دینے سے انکار کیا۔ پارٹی کے اندرونی حلقوں میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ سیاسی میدان سے خود کو الگ کر کے سیٹیں جیت کرانے والے اسمبلی اراکین کو عوامی مینڈیٹ کو جواب دینا ہوگا۔ اس غیر یقینی صورتحال سے پارٹی کی اندرونی دراڑیں واضح ہو رہی ہیں۔ عارف نظامی کے مطابق
کریکس ہیں، اگر کریکس نہ ہوتے تو عمران خان صاحب جو ہیں ان سے یہ استعفے جو ہیں یہ وہ ایکسیپٹ کرواتے، ان کو انڈیویجولی بھیجتے۔ ان کے اعتماد کا فقدان تو اپنے لوگوں پہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان کو انڈیویجولی اسپیکر کے پاس بھیجنے کو تیار نہیں ہیں، اور اگر قانون کو صحیح اپلائی کیا جائے تو اسپیکر ان کے جو ریزگنیشن ہے وہ آج ایکسیپٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ سیاسی ڈیسیجن ہے پی ایم ایل این کی کہ انہوں نے یہ ریزگنیشن ایکسیپٹ کی اب تک، اور آج یہ ثابت ہو گیا۔
پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کو لے کر پنجاب اور قومی اسمبلی میں نہ ہونے والے فیصلوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید دونوں اطراف کی جانب سے موجودہ حالات میں محض تاخیر کی پالیسی اپنائی جا رہی ہے۔ سبا اعتزاز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
آئیے آپ کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان لے چلتے ہیں، جہاں سینئر صحافی اور روزنامہ بلوچستان ایکسپریس اور آزادی کے ایڈیٹر صدیق بلوچ نے بلوچستان کی سیاست اور معاشی مسائل پر ایک کتاب تحریر کی ہے۔ بلوچستان اٹس پالیٹکس اینڈ اکنامکس نامی یہ کتاب انگریزی زبان میں ہے، جس کی تقریب رونمائی آج کوئٹہ میں ہوئی۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کتاب کی تقریب رونمائی کوئٹہ پریس کلب میں ہوئی۔ اس تقریب کے مہمان خاص بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر منگل تھے۔ صدیق بلوچ زمانہ طالب علمی سے بلوچ قوم پرستی کی سیاست سے وابستہ رہے۔ وہ بلوچستان کے سابق گورنر میر غوث بخش بزنجو کے پریس سیکرٹری بھی رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں کالعدم قرار دی جانے والی نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت کے خاتمے کے بعد وہ دیگر قوم پرست رہنماؤں کے ساتھ حیدرآباد سازش کیس میں جیل میں بھی رہے۔ وہ انگریزی کے معروف اخبار روزنامہ ڈان سے طویل عرصے تک وابستہ رہے۔ تاہم بعد میں انہوں نے کوئٹہ سے دو روزناموں، بلوچستان ایکسپریس اور آزادی کی اشاعت شروع کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کتاب کا مقصد بلوچستان کے اصل مسائل کو جاگر کرنا ہے۔
یہ بیسیکلی تو میرے بہت سارے آرٹیکل ہیں، میں لکھے تھے ایشوز کے ایشوز، یہ بہت سارے جمع ہو گئے تو مجھے یہ خیال آیا کہ اس کو کتاب کی صورت میں چھاپا جائے۔ تو بیسیکلی یہ جو ہے میرے پبلش آرٹیکل ہیں اور میرے ذاتی ویوز ہیں اس پہ، اور اس میں یہ کہ بلوچستان کے مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا تھا، ان کو نمایاں کرنا تھا، صرف اس کا مقصد یہی تھا تاکہ لوگ اس کے حل ڈھونڈیں۔
وسیع صحافتی تجربے کی وجہ سے صدیق بلوچ کی بلوچستان کے مسائل پر گہری نظر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان کو ہمیشہ سیکورٹی صوبے کے طور پر چلایا گیا۔
تو یہ سیکورٹی پروونس ہے، تو یہ اس کو ہر معاملے کو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا ہے کہ اب آج کے دن بھی انہوں نے سیکورٹی پروونس بنایا ہوا، میڈیا کو کہا شٹ اپ، کوئی خبر نہیں چھپے گی۔ اب جو ہے سیکورٹی پروونس میں ہوا یہ کہ مطلب اس کے اندر جو کچھ بھی کرو کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہوا، معلومات لوگوں تک نہیں پہنچے گی۔ سیکورٹی پروونس کا مطلب یہ ہے کہ آئینی دیوار کھڑا کر دیا، اس کے اندر جو بھی ہے مرضی کرتے ہیں۔
تقریب کے مہمان خاص سردار اختر منگل نے بلوچستان کے مسائل کو اجاگر کرنے پر صدیق بلوچ کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صدیق بلوچ کو اس کاوش پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
صدیق بلوچ کی اس کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے اس بیماری کے عالم میں اس کتاب کو جس انداز میں پیش کیا اور بلوچستان کے تمام مسائل کو جو ذکر کیا ہوا ہے، وہ اہل بلوچستان ہمیشہ اس کو خراج تحسین اور اچھے الفاظوں میں یاد کریں گے۔
یہ کتاب 254 صفحات پر مشتمل ہے۔ 13 مختلف عنوانات سے اس کتاب میں بلوچستان کی سیاسی اور معاشی مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بلوچستان اٹس پالیٹکس اینڈ اکنامکس، یہ کتاب تحریر کی ہے سینئر صحافی اور روزنامہ آزادی اور بلوچستان کے ایڈیٹر صدیق بلوچ نے۔ صدیق بلوچ پاکستان میں صحافت میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ پاکستان کے بارے میں صدر حامد کرزئی کا ایک نیا موقف سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان شدت پسندی کو بطور ہتھیار اب بھی استعمال کر رہا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ حالات اس وقت تک تبدیل نہیں ہوں گے جب تک پاکستان شدت پسندی کا یہ استعمال ترک نہیں کر دے گا۔ اسی کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھیں امبر خیری، یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں اینا ویل، جبکہ اسلام آباد میں اسرار الحق اب جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے اور چلتے چلتے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں احمد رضا سے.
افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی جانب سے تمام شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کے اعلان کے بارے میں پر امید تو ہیں، لیکن انہیں فی الحال پاکستانی پالیسی میں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی ہے. حکومت پاکستان کہتی ہے کہ شمالی وزیرستان سے بے گھر ہوئے خاندانوں کی واپسی کا عمل 15 فروری سے شروع ہوگا. خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہا ہے کہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد صوبے کے اساتذہ کو تعلیمی اداروں میں لازمی طور پہ اسلحہ لانے کا نہیں کہا گیا ہے. پاکستان کے صوبے پنجاب میں دہشت گردی کی حمایت اور پرچار کو روکنے کی غرض سے صوبے میں نقش امن کا ترمیمی آرڈیننس نافذ کیا گیا ہے. فرانس کے وزیر اعظم نے 2 ہفتے پہلے شدت پسندوں کے حملوں کے بعد نئے حفاظتی اقدامات کا اعلان کیا ہے. اور امریکہ اور کیوبا کے سفارتکار آج سے ہوانا میں 2 دن کے مذاکرات شروع کر رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.